السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور ترکی کا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی فوج کے سربراہ کا انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے ہمراہ افغانستان کا دورہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
مذہبی تشدد کے معاملات پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی خاموشی توڑی. اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا میں 2 مقامات پر منگل کے روز متعدد دھماکوں کی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. مشرقی افغانستان کے ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملوں میں کم از کم 22 پولیس افسر ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. اور فائر بندی کے باوجود مشرقی یوکرین میں جھڑپیں جاری ہیں، جن میں کم از کم 5 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 9 زخمی ہوئے ہیں. اور امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک امریکی وفاقی جج نے حکم جاری کیا ہے جس میں صدر باراک اوباما کے امیگریشن کے ایگزیکٹو آرڈر کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور ترکی نے ہر شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. منگل کے روز اسلام آباد میں ترکی کے وزیر اعظم احمد داوودوغلو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اپنے اپنے خطے کے اہم کھلاڑی ہیں. ترک وزیر اعظم نے قبائلی علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے $20 ملین اضافی امداد کا اعلان بھی کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے سمیت خطے اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے ہمراہ منگل کو اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سلامتی، دفاع اور انسداد دہشت گردی میں دونوں ملکوں کا تعاون جاری رہے گا. میزبان وزیر اعظم نے کہا کہ ترک وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کے اعادے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے بھی انہوں نے مہمان وزیر اعظم کو آگاہ کیا، جس میں خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ رابطوں کا تذکرہ بھی شامل تھا.
While condemning terrorism in all forms, Pakistan and Turkey have reaffirmed their resolve to work together.
نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی نے اسلام سے متعلق غلط تاثر پھیلانے کے خلاف بھی مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا. ترک وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کے ملک کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں، جنہیں مزید فروغ دینے کے لیے ترکی ہمیشہ تیار ہے. احمد اوغلو نے افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کا مطلب پاکستان اور ترکی میں استحکام ہے، اور اسی بنا پر تینوں ملکوں کے مابین ایک سہ فریقی حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے، جس کے تحت آئندہ ماہ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوگی.
We also support your initiatives to have good naval relations with India. Stability in subcontinent is essential for Asia.
ترک وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے بھارت کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہیں. برصغیر میں استحکام ایشیا میں استحکام کے لیے لازمی ہے، اور ترکی ہمیشہ امن پر مبنی اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا. اس سے قبل ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو سے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. سرکاری بیان کے مطابق جنرل راحیل نے مہمان وزیر اعظم کو شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا، جسے احمد اوغلو نے سراہا. پاکستان میں سیاسی حلقے بھی ترکی کے وزیر اعظم کے دورے پاکستان کو خاصی اہمیت دے رہے ہیں. سابق وزیر خارجہ اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اس دورے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے.
یورپ کے ساتھ ساتھ ان کی پالیسی میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ ساتھ ایشیا کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے پرانے روابط بحال کر رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن بڑھا سکتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھا سکتا ہے، وہ اسلام آباد کے اور استنبول کے ریل لنکس کو زیادہ مستحکم کر سکتا ہے۔ ہمیں اس دورے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ترکی اور پاکستان کی اکنامک کوآپریشن کو اور ٹریڈ کے ٹائز کو مزید بڑھانا چاہیے۔
ترکی کے وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آیا ہے، جس میں کابینہ کے وزراء، اعلیٰ سرکاری عہدیداران اور کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمت کی 11 یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے، جبکہ پاکستان اور ترکی کے بزنس فورم 2015 کا اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اس سے قبل پاکستان اور ترکی کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے، جس میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا دورہ کیا اور سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ ان کے ہمراہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دورے کے دوران پاکستان تحریک طالبان کے مفروض سربراہ ملا فضل اللہ کی گرفتاری کے لیے مدد مانگی گئی ہے۔ ملا فضل اللہ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو افغانستان کا ایک روزہ دورہ کیا، جس میں انہوں نے اعلی افغان سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی فوج کے سربراہ کے ہمراہ کابل گئے۔ افغان عہدیداروں سے ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستانی ایوان بالا یعنی سینیٹ کے رکن اور افغان امور پر نظر رکھنے والے سینیٹر افراز سیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔
پریزیڈنٹ اشرف غنی کے آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں سدھار آیا ہے، لیکن وہ صرف ڈاکٹر اشرف غنی کے نہیں، پاکستان میں بھی تھوڑی سی ریئلائزیشن احساس پیدا ہوا ہے کہ ہماری پرانی افغان پالیسی غلط تھی، یعنی وہاں پہ حکومتیں بٹانے کی کوشش کرنے والی پالیسی غلط تھی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا سدھار آیا ہے اور ڈاکٹر اشرف غنی نے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں۔ دونوں ملکوں میں اعتماد کا فقدان رہا ہے، لیکن اب ایک پراسپیکٹ پیدا ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان اس بات پہ تفصیلی مشورے ہو رہے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹڈ جنگ ہو جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف، یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے۔ افغان حکومت اپنے علاقے میں آپریشن کرے گی، پاکستان کی فوج اپنے علاقے میں آپریشن کرے گی، لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ہوگا، انٹیلیجنس وائز، اسٹریٹجی وائز یہ کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہائی سطح پہ بڑے مشوروں کی ضرورت ہے اور یہ سفر اسی سلسلے کی کڑی ہے۔
جنرل راحیل شریف کا حالیہ مہینوں میں افغانستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے فوراً بعد کابل کا ہنگامی دورہ کیا تھا۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف مربوط کارروائیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جبکہ پاکستان کے عسکری عہدیداروں کے مطابق سرحد پار افغان فورسز نے بھی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی، جن میں کئی پاکستانی شدت پسند بھی مارے گئے۔ دو طرفہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کی غرض سے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے اعلی عسکری کمانڈروں نے حالیہ ہفتوں میں ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ بھی کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گروپوں کی جانب سے بھارت میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں پر حملوں کے سلسلے پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کا ایک جیسا احترام کرتی ہے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی کو یقینی بنائے گی۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی نے دائیں بازو کے گروپوں کے ذریعے اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر بالآخر اپنی خاموشی توڑی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کی مکمل آزادی کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی مذہبی گروپ کے ذریعے دوسروں کے خلاف نفرت پھیلانے کو روکے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی پر عیسائیوں اور حزب اختلاف کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں 5 گرجا گھروں اور 1 عیسائی اسکول پر ہونے والے حملوں سے چشم پوشی کر رکھی ہے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ان پر الزام تھا کہ وہ مسلم مخالف سرگرمیوں، خاص طور پر BJP اور RSS سے وابستہ افراد کے ذریعے اقلیتوں پر ہونے والے حملوں اور گھر واپسی کے نام پر دوسروں کو ہندو بنانے کے پروگراموں پر خاموش ہیں۔ ان الزامات کے دوران وزیراعظم نے منگل کے روز نئی دہلی میں عیسائیوں کے ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا
مائی گورنمنٹ ول انشور دیٹ دیر از کمپلیٹ فریڈم آف فیتھ اینڈ دیٹ ایوری ون ہیز دا انڈینائبل رائٹ ٹو ریٹین اور اڈاپٹ دا ریلیجن آف ہز اور ہر چوائس ود آؤٹ
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ میری حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہاں تمام عقائد کو مکمل آزادی ملے، ہر شخص کو بغیر کسی دباؤ یا زور زبردستی کے کوئی بھی مذہب اختیار کرنے یا بدلنے کا ناقابل تردید حق حاصل ہے۔ میری حکومت کسی بھی مذہبی گروپ کو، خواہ وہ اکثریتی ہو یا اقلیتی، دوسروں کے خلاف ڈھکے چھپے یا اعلانیہ نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی بہانے سے کیے جانے والے تشدد کو برداشت نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مرکز میں 9 ماہ قبل نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی حکومت بننے کے بعد لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور گھر واپسی کے نام پر دوسروں کا مذہب تبدیل کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے، جس پر مودی الزامات کے گھیرے میں ہیں۔ ان پر ان طاقتوں کے خلاف کارروائی کا زبردست دباؤ پڑ رہا تھا۔ امریکی صدر براک اوباما کی بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق کی گئی تقریر کے بعد مودی پر مزید دباؤ بڑھ گیا تھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا یہ بیان اس دباؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ دریاسنا امریکہ میں ایک مندر پر ہونے والے مبینہ حملے کے خلاف بھارت میں شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ سیٹل میٹروپولیٹن ایریا میں ایک مندر کی دیوار پر سواستک کے نشان پر اسپرے کر دیا گیا اور گیٹ آؤٹ لکھ دیا گیا۔ یہ مندر پورے نارتھ ویسٹ میں سب سے بڑا ہندو مندر ہے۔ وہاں کے مقامی متعلقہ حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شورش زدہ نائجیریا میں 2 مقامات پر منگل کے روز متعدد دھماکوں کی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ہاؤز سروس کے ایک رپورٹر نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی قصبے بیو میں فوجی چیک پوسٹ پر کم از کم 3 دھماکے ہوئے۔ ہاؤس سروس کے ایک دوسرے رپورٹر نے کہا کہ کئی بم دھماکے ہوئے ہیں اور جنوبی ریورز ریاست میں اپوزیشن اے پی سی پارٹی کے لیے نکالے جانے والی سیاسی ریلی پر گولے داغے گئے۔ ابھی فوری طور پر کسی بھی علاقے سے جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے شمال مشرقی نائجیریا میں عینی شاہدوں نے کہا تھا کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک چھوٹے سے شہر پر حلہ بول کر اس کا زیادہ تر حصہ نظر آتش کر دیا۔ علاقہ چھوڑ کر جانے والے مکینوں کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں نے پہلے اتوار کے روز بورنو ریاست میں اسکیرا اوبا پر چھاپہ مارا اور شہر کے اعلی عہدیداروں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگجو پیر کو دیر گئے واپس آئے اور گھروں اور عوامی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ رپورٹوں کے مطابق رہائشیوں نے فوج کو آگاہ کیا لیکن انہیں کوئی مدد نہیں مل سکی۔ مشرقی افغانستان کے پولیس اسٹیشن پر خودکش بمباروں کے گروپ نے منگل کے روز حملہ کیا، جس میں کم از کم 22 پولیس افسر ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک حملہور نے پل عالم کے ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حکومتی ترجمان دین محمد درویش نے بتایا کہ کم از کم ایک حملہ آور نے احاطے کے اندر دھماکہ کیا جہاں افسران کھانے کے لیے جمع تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے ایک روز پہلے جنوبی قندھار صوبے میں طالبان باغیوں نے 13 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ڈنمارک میں پولیس نے کوپن ہیگن میں فائرنگ کے 2 واقعات میں ملوث ایک حملہ آور کی معاونت کرنے کے شبے میں 2 افراد کو جیل بھیج دیا ہے۔ ان واقعات کے محرک کا موازنہ گزشتہ ماہ شدت پسندوں کی طرف سے فرانس میں کیے جانے والے حملوں سے کیا جا رہا ہے۔ پورے یورپ میں فائرنگ کے ان واقعات کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی گئی ہے کہ یہ آزادی اظہار اور جمہوری قدروں پر حملہ ہے۔ ڈنمارک کے ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق وہ مسلح شخص جس نے آزادی اظہار کی تقریب اور کوپن ہیگن میں سینیگاگ پر حملہ کیا تھا ایک سزا یافتہ شخص تھا اور حال ہی میں یا ہو سکتا ہے کہ جیل میں وہ سخت گیر اسلامی تعلیمات کی جانب مائل ہوا ہو۔ مزید تفصیل ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں۔ سادیا اسد کی زبانی۔
پولیس نے مسلح شخص کا نام ظاہر نہیں کیا، تاہم ڈنمارک کے متعدد خبر رسائی اداروں نے اسے عمر عبدالحامد الحسین کے نام سے شناخت کیا ہے، جو ریل گاڑی میں ایک مسافر پر سفاکانہ طریقے سے چاقوں کے وار کرنے پر جیل میں قید رہ چکا ہے۔ وہ صحافی جن الزامات کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھا اور اس کیس کی رپورٹنگ کی تھی، کہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی قسم کا شخص نہیں تھا۔
My first impression of the suspect was that he seemed like a hardened criminal.
اس مشتبہ شخص کے بارے میں میرا پہلا تصور یہ تھا کہ وہ ایک سخت گیر مجرم ہے۔ اس کے بال بہت چھوٹے اور سر پر زخموں کے بڑے واضح نشان تھے۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کے جذبات عیاں نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میرے لیے وہ ایک سخت گیر قسم کا مجرم تھا۔ آزادی اظہار کی تقریب میں ہونے والی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور تین پولیس افسر زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے گھنٹوں بعد سنیگاگ میں ایک تقریب کے دوران ایک رضاکار ہلاک اور دو پولیس افسر زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے اس مسلح شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب افسران پر فائرنگ شروع کی۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایسے شواہد نہیں ملے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس مسلح شخص کا تعلق کسی جرائم پیشہ یا دہشت گرد گروپ سے ہے۔ مسلح شخص کے بارے میں مختصر تفصیل سامنے آنے کے بعد ملکی وزیر اعظم سمیت 30,000 کے قریب افراد نے اس فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کوپن ہیگن کے ہائی اسکول کے ایک استاد کا کہنا تھا، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بتا دیں کہ ہم سب متحد ہیں، ایک شہر کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک ملک کے طور پر بھی۔ اور آج جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سیاح بھی یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس گھڑی میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈنمارک کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے حملہور شخص کی مدد کرنے پر دو افراد کو حراست میں لیا ہے۔ کوپن ہیگن کے جج نے حکم دیا ہے کہ یہ افراد 10 روز تک پولیس کی حراست میں رہیں گے اور پولیس اپنی تفتیش جاری رکھے گی۔ ڈنمارک کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ چھان بین کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ مسلح شخص سخت گیر اسلامی تعلیمات کی جانب مائل ہو گیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ گزشتہ ماہ پیرس میں ہونے والے مذہبی انتہا پسندوں کے دہشت گرد حملوں سے اسے ترغیب ملی ہو، جن میں 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
شمالی کوریا کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر ایک غیر منافع بخش ادارے کی منگل کے روز ہونے والی کانفرنس پر پیونگ یانگ نے شدید تنقید کی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ مخالف قوتوں کی جانب سے اس طرح کے اشتعال انگیزیوں کا بھرپور جواب دے گا۔ منگل کے روز واشنگٹن میں ہونے والی کانفرنس انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے وسیع منصوبے کا ایک حصہ ہے تاکہ سیاسی قید خانوں کے جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے پیونگ یانگ پر دباؤ بڑھایا جائے۔ سول سے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اب جبکہ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے لیڈروں پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ فل رابرٹسن آزاد ادارے ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شمالی کوریا کے اتحادی کسی تعزیری کارروائی کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو بھی وہ ایسے متعدد طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ذریعے پیونگ یانگ کو اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوامی سطح پر شرمندہ کیا جائے۔
وہ کہہ
رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ چین اور روس موجود ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، اور پھر ہمیں وقتی طور پر بین الاقوامی احتسابی طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا۔ پیونگ یانگ پر بین الاقوامی دباؤ میں اس وقت سے اضافہ ہو رہا ہے جب گزشتہ سال اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں شمالی کوریا میں سیاسی قید خانوں کے ایک نیٹ ورک اور انتہائی سنگ دلانہ واقعات کی دستاویزات شامل تھیں۔ ان میں قتل، غلامانہ سلوک اور ایزا رسانی کے واقعات کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ اس ہفتے واشنگٹن تھنک ٹینک دی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز شمالی کوریا میں انسانی حقوق سے متعلق ایک عوامی کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ پیر کے روز اقوام متحدہ کے لیے شمالی کوریا کے سفیر جانگ ہن نے اپنے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی توجہ پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ناروا سلوک کے الزامات سے انکار کیا اور زور دیا کہ پیونگ یانگ کی کانفرنس میں شرکت کرنے کی پیشکش کو واشنگٹن نے مسترد کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس تقریب میں ہر کوئی شرکت کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالف قوتوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی معمولی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے، جیسا کہ یہ کانفرنس جسے امریکہ منعقد کر رہا ہے۔ ہم اپنے لوگوں اور دیگر سماجی نظام کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے جو باضابطہ طور پر ہمارے لوگوں کی انسانی حقوق کی حفاظت اور فروغ کی ضمانت ہوگی، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ مارچ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں شمالی کوریا سے متعلق ایک سیشن منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سال اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر کا دفتر سول میں ایک آفس کھولے گا جس میں جوہری اسلحہ سے لیس کمیونسٹ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک امریکی وفاقی جج نے ایک حکم جاری کیا ہے جس میں صدر باراک اوباما کے امیگریشن کے ایگزیکٹو آرڈر کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج اینڈریو ہینن نے پیر کے روز ٹیکساس سمیت 26 ریاستوں کے حق میں یہ فیصلہ سنایا جنہوں نے مسٹر اوباما کے حکم کو مستقل طور پر روکنے کے لیے عدالت میں اپیل دائر کی تھی۔ صدر اوباما نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ 500,000 غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانا چاہتے ہیں۔ ریاستوں نے دلیل دی ہے کہ صدر نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس سے ان ریاستوں میں اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ یہ مسٹر اوباما کے اختیارات کے اندر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے امیگریشن قوانین کو کیسے نافذ کیا جائے۔ روس نواز باغیوں اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان مشرقی یوکرین کے اہم قصبے میں فائر بندی کے باوجود لڑائی جاری ہے اور دونوں وہاں سے ہتھیار ہٹانے سے انکار کر رہے ہیں، باوجود کہ اتوار کے روز فائر بندی معاہدہ طے پا گیا تھا۔ لیکن دیبات سیف میں لڑائی جاری ہے جس پر کیف کا کنٹرول ہے، لیکن علیحدگی پسندوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقوں کو منگل کے روز شورش زدہ قصبے سے بھاری ہتھیاروں کو ہٹانا تھا، لیکن حتمی مدت گزر جانے کے باوجود دونوں متحارب گروپ اس اقدام میں پہل کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کی لڑائی میں کم از کم 5 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 9 زخمی ہیں۔ یمن کے صدر کی وفادار فورسز نے 5 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد جنوبی شہر عدن کی اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس بظاہر خانہ جنگی سے ملک کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ ہے۔ منصور ہادی کی حمایت کرنے والی ملیشیا نے یمن کے اقتصادی مرکز کے کچھ حصوں پر حوثی تحریک کی اتحادی سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کے بعد قبضہ کیا۔ ذرائع کے مطابق جن عمارتوں پر قبضہ کیا گیا ان میں مرکزی پاور اسٹیشن اور انٹیلیجنس کے صدر دفاتر بھی شامل ہیں۔ پیر کی شام امریکہ کے شمالی علاقوں کے علاوہ واشنگٹن میٹروپولیٹن علاقے میں شدید برفباری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں عام معمولات زندگی سخت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ برفباری منگل کی صبح تک ہوتی رہی، اس سے قبل ہفتے اور اتوار کو بھی علاقے میں برفباری ہو چکی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ لیبیا میں بین الاقوامی فوج کی مداخلت کے لیے قرارداد منظور کرے۔ مسٹر سیسی نے فرانس کے یورپ ون ریڈیو پر انٹرویو میں یہ بات کہی۔ ایک روز پہلے مصری فضائیہ نے مشرقی لیبیا کے شہر درنا میں داعش گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ فضائی بمباری مصر کے 21 قبطی عیسائیوں کے قتل کا بدلہ تھا۔ داعش جنگجوؤں نے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ لیبیا میں 4 سال قبل سابق لیڈر معمر قذافی کی ہلاکت کے بعد سے متوازی حکومتوں اور جنگی عسکری پسندوں کے درمیان ملک پر قبضے کی جنگ جاری ہے، اور جنگجوؤں کی طرف سے مصری قبطیوں کے سر قلم کیے جانا اس بحران کی تازہ مثال ہے۔ جاپان نے مشرق وسطی اور افریقہ کے ان ممالک کے معاونت کے لیے 1,55,00,000 ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے جو داعش کے جنگجوؤں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ وزیر خارجہ فیومیو کشیدہ نے منگل کو کہا کہ یہ امداد انسداد دہشت گردی سمیت بارڈر کنٹرول اور تحقیقاتی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی جدید ادویات تک رسائی دینے سے غیر مطلوب حمل سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ یہ سروے غیر متوسط طبقے اور کم آمدنی والے 35 ممالک میں کیا گیا ہے جو دنیا کی ایک تہائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ سیبیل اس تحقیق کے مصنفوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مطلوب حمل سے بچنے کی جدید ادویات میں گولیاں، مختلف مانع حمل مصنوعات اور دیگر انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز شامل ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ غیر ارادی حمل سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں، اور بچے کی پیدائش سے قبل اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس بچے کی پرورش کے لیے مناسب غذا اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی یا نہیں۔
For every child that you have in a poor family, it's another mouth to feed, meaning that you have to spend more of the money toward that.
ایک غریب خاندان میں ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور فرد کو غذا فراہم کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اخراجات میں مزید اضافہ۔ اس کے علاوہ غریب لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور بالآخر مناسب روزگار کے قابل نہیں رہتے اور یوں غربت اور مالی مسائل کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ ہر آنے والے بچے کے لیے آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے طبی مسائل کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات تک رسائی دینے سے اسقاط حمل کے کیسز میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس سروے میں خواتین سے انسداد حمل سے متعلق احتیاطی تدابیر استعمال نہ کرنے کا سبب جاننے کی کوشش کی گئی۔ محققین اس کی دو بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں۔
The top reasons are really around myths and misperceptions.
یہ دونوں وجوہات مفروضوں اور غلط تاثرات پر مبنی ہیں۔ ایک سائیڈ افیکٹس کا خوف اور دوسری صحت سے متعلق خدشات۔ ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ صحت پر ان ادویات کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال نہ کرنے کی ایک اور وجہ ان ادویات کی قیمتوں سے متعلق پایا جانے والا غلط تاثر ہے۔ حالانکہ ایسی بہت سی مانع حمل ادویات بازاروں میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ خواتین کی بہتر صحت کا حصول ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں سے ایک ہدف ہے۔ 2015 اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آخری سال ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقررہ مدت میں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تاہم دنیا کے تمام ملکوں کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے۔ یہ مسئلہ نہ صرف انفرادی اور خاندانی ہے بلکہ قومی بھی ہے۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات فکر و فن۔ گڈ مارننگ کراچی اور ویلکم ٹو لندن کے بعد اب سن 2015 کی ایک اور نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار ہے۔ فلم کی سب سے اہم بات اس میں نظر آنے والے نئے چہرے ہیں، جبکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والی ٹیم بھی بالکل نئی ہے۔
زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ زیادہ مل بھی جائے تو قسمت کاٹنے کو آتی۔
فلم جلیبی کے ڈائریکٹر اور مصنف یاسر جسوال ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی کا بنیادی خیال کچھ لالچی لوگوں کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی سبب جال میں پھنس جاتے ہیں۔
جانتے ہو میں کون ہوں؟ 5 کروڑ، ٹائم اور جگہ بتا دوں گا۔
ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کس طرح ختم ہو جائے گا؟
بھاگے گا تو۔
کہانی کا تانا بانا 8 لوگوں کے گرد بنا گیا ہے، لیکن اس کے مرکزی کردار دو دوست بلو یعنی دانش تیمور اور بگا یعنی علی سفینہ ہیں۔
ابھی بس پیسے چاہیے، پھر آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔
مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے۔
یاسر جسوال فلم کی کاسٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانش تیمور ایک الگ کردار میں نظر آئیں گے۔ ایسا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے انہیں ٹی وی پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ علی سفینہ اور وقار علی خان بھی بہت نمایاں ہیں۔ انہوں نے پوری طرح اپنے کرداروں سے انصاف کیا ہے۔ یالے سرحدی کا کردار سن سٹی میں جیسے کا ایلبا جیسا ہے، لیکن فلم میں مشرقی اقدار کا خیال رکھا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
کریکشن، صرف شہر نہیں پورا ملک میرے باپ کا ہے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व्ड है।
तुमने अपने डैड से बात की?
अभी नहीं, वक्त आने पे करूंगी।
तुम तंग कर रही हो मुझे इस वक्त इस क्रिटिकल मोमेंट पे, जिससे मैं अपने आप को हर तरह से घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ।
Who is she?
क्या हुआ हीरो, कोई मर गया क्या?
क्या हुआ?
फंडा हुआ, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही ऑफ हो गई।
मेरी भी।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। लाहौर में किला गुज्जर सिंह में वाकई पुलिस लाइंस के गेट पर एक मुबैना खुदकुश बम्बार ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। सरकारी अहदेदारों का कहना है कि हमले में 5 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनमें से चंद की हालत तश्वीशनाक है। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान की एक रिपोर्ट।
हुक्काम का कहना है कि मंगल की दोपहर लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह में वाके पुलिस लाइन के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में ज्यादातर अमवात मौके पर ही हुई, जबकि जख्मियों को लाहौर के म्यो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इस धमाके के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में मुबैना खुदकुश बम्बार की इस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा,
बजायन ये है वो मार्केट के सामने पोल के साथ खड़ा हुआ था और वहाँ पे उसने एक्सप्लोड किया। अब ये तफ्तीश में आगे पता चलेगा कि यकीनन उसका टारगेट तो पुलिस लाइन था, लेकिन वहाँ पे जो उसने एक्सप्लोड किया उसकी एक ये वजह हो सकती है कि उसको किसी ने चेक किया हो और उसने देखा हो कि जब उसको चेक किया है तो उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया हो। जहाँ तक इतला की बात है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जरूर थी कि लाहौर में या पंजाब के कुछ शहरों में कुछ बम्बार जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं।
आईजी पुलिस का कहना था कि सिक्योरिटी के इंतजाम की बदौलत ही मुबैना खुदकुश बम्बार पुलिस लाइन के अंदर न जा सका, जो कि बजाहिर उसका हदफ था। पुलिस लाइन के करीब वाके लाहौर रेडियो स्टेशन में भी धमाका सुना गया। रेडियो के एक मुलाजिम ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
जब मैं बाहर निकला तो दूर से कुछ लोग तड़पते हुए नजर आ रहे थे, जख्मी थे और वहां तक जाने नहीं दी गया, लेकिन तड़पते हुए लोग मैं नजर आ रहे थे कि वो जमीन पर पड़े हुए थे, और चूंकि फौरी वाकया पेश आया था इसलिए वो फौरी वाकये के पेश नजर वो करीब भी नहीं जाने दिया, लेकिन तड़पते हुए लोग जरूर देखे।
उनका कहना था कि करीब में वाकये इमारतों के शीशे भी टूटे, गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा और हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। जहां धमाका हुआ वहां तफ्तीशकार मसरूफ अमल हैं। उधर कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हाल ही में अलग होने वाले एक धड़े जमात उल अहरार ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे अपने साथियों को दी जाने वाली फांसियों का रद्द अमल करार दिया है। गुज़श्ता साल जून में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद मुल्क के दहशत गर्दाना वाकयात में खातिरखा कमी देखने में आई थी, लेकिन गुज़श्ता दिसंबर में पिशावर के एक स्कूल पर होने वाले मोहलिक हमले के बाद पूरे मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए फोर्सेज और कानून नाफिज करने वालों की कार्रवाईयों में तेजी आ गई। ताहम एक माह के दौरान जनूबी शहर शिकारपुर और शिमाल मगरबी शहर पिशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हलाकत खेज बम धमाकों में 150 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। लगभग 3 माह पहले लाहौर के करीब बाघा बॉर्डर पर भी एक खुदकुश धमाका हुआ था जिसमें 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अफजल रहमान, उर्दू वीओए, लाहौर।
जैसा कि अफजल रहमान भी बता रहे थे कि पाकिस्तानी तालिबान से अलग होने वाले एक ग्रुप जमात उल अहरार ने लाहौर में होने वाले एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वॉइस ऑफ अमेरिका को भेजे गए एक पैगाम में ग्रुप के तर्जमान एहसान उल्ला एहसान का कहना था कि ये हमले उनके साथियों को हाल ही में दी जाने वाली फांसियों के बदले में किए गए हैं। पैगाम में कहा गया है कि ये हमले जारी रहेंगे। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में पुलिस लाइन के बाहर होने वाले खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जमातुल अहरार ग्रुप ने कबूल की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्ला एहसान ने ज़राए अब्लाग के नाम एक बयान में कहा कि ये कार्रवाई उनके साथियों की सजाए मौत पर अमल दरामद का रद्द अमल है। पाकिस्तान ने हाल ही में दहशतगर्दी के जराइम में सजाए मौत पाने वाले कैदियों की सजाओं पर अमल दरामद पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया था और دسمبر 2014 کے بعد سے اب تک 22 دہشت گردوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ لاہور میں خود کش بم حملے سے چند گھنٹے قبل ہی پاکستان کے عسکری عہدیداروں نے بتایا کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک دہشت گرد سوات میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں مارا گیا۔ عہدیداروں کے مطابق بخت راج عرف اسد اللہ تحریک طالبان پاکستان کو مالی وسائل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی اور بنیر میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ حکام کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر منگل کو سوات میں ایک کارروائی کی گئی جس میں بخت راج مارا گیا۔ سوات میں 2009 میں طالبان کے خلاف پاکستانی فوج نے ایک بھرپور کارروائی شروع کی تھی جس کے بعد سے اس علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ سربراہ ملا فضل اللہ کا تعلق بھی سوات سے ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق وہ اس وقت سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے جس کی تلاش کے لیے افغان فورسز کی مدد سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں تیزی دہشت گردوں کی طرف سے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ملک کی تاریخ کے ایک بدترین حملے کے بعد آئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک پولیو ورکر اور بلوچستان لیویز کے اہلکار کی لاشیں منگل کے روز ضلع ژوب سے ملی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ژوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیو ورکر، ڈرائیور اور لیویز اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک روز پہلے اس علاقے میں دو خودکش بمباروں نے سیکیورٹی فورسز کا سامنا ہونے پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں 3 روز قبل اغوا ہونے والے انسداد پولیو ٹیم کے رضاکار اور لیویز اہلکاروں کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جنہیں شمالی ضلع ژوب کے فوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان افراد کو گزشتہ ہفتے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی تلاش کے لیے علاقے میں کارروائی بھی کی جاتی رہی، تاہم منگل کی صبح ان کی لاشیں برامد ہوئی۔ ژوب کے ڈپٹی کمشنر نظر محمد کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
چار لاشیں پہنچا دی گئی ہیں، دو لیویز والے ہیں، ایک پولیو ورکر ہے، ایک ڈرائیور ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا۔ جب وہ پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا سچویشن ہے۔
لیویز کے افسر سید محمد نے بتایا کہ یہ لاشیں ژوب اور لورالائی کے درمیان سے برامد ہوئی ہیں اور ان کے بقول غالباً ان افراد کو یہیں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا اور لاشوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے کو انسداد پولیو ٹیم اور ان کی حفاظت پر معمور لیویز کے دو اہلکار اسی علاقے سے لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد فرنٹیئر کور بلوچستان کے تقریباً 250 اہلکاروں نے ژوب کے پہاڑی علاقے تودا کبزئی میں سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ انہوں نے پولیو ٹیم کی گاڑی برامد کر لی تھی جبکہ اغوا میں مبینہ طور پر ملوث مسلح افراد کے خلاف کارروائی میں دو افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ نومبر میں کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایسے ہی ایک حملے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رواں ماہ کے اوائل میں ایک انسداد پولیو سینٹر کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
طالبان سے تعلق رکھنے والے خود کش بمباروں کے گروپ نے مشرقی افغانستان میں صوبائی پولیس کے صدر دفتر پر حملہ کیا۔ حملے میں 22 پولیس والے ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ایک روز قبل طالبان باغیوں نے ملک کے جنوبی علاقے میں پولیس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی جسے 13 پولیس والے مارے گئے تھے۔ اس بارے میں ایاز گل کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ صوبے لوگار کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر دوپہر کو حملہ کیا گیا۔ پولیس کی وردیوں میں ملبوس اور خودکار ہتھیاروں سے لیس 4 خودکش بمبار صدر دفتر پر حملہ آور ہوئے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان دین محمد درویش کا کہنا ہے کہ خودکش بمباروں میں سے ایک نے اپنے آپ کو داخلی دروازے پر دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ 2 حملہ آوروں کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ چوتھا حملہ آور احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب رہا اور کھانے کے ہال کمرے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس وقت ہال کمرے میں پولیس افسر کھانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ درویش کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ہلاکتیں ہال کمرے میں ہوئیں۔ انہوں نے کہا، حملہ آور پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے اور افسران کے ساتھ گھل مل کر کھانے کے کمرے تک پہنچے۔ اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاکہ ان حالات کو جانچا جا سکے جن کی بدولت عسکریت پسند احاطے میں داخل ہوئے اور حملہ کرنے میں کامیاب رہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ منگل کے روز ہوئے حملے کے پیچھے باغی گروپ کا ہاتھ ہے۔ اس خونی حملے سے ایک روز پہلے طالبان عسکریت پسندوں نے جنوبی صوبے قندھار میں گولیاں مار کر 13 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ سال دسمبر میں بین الاقوامی افواج کی واپسی کا عمل شروع ہونے کے بعد طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سلامتی سے متعلق امور کے عہدیدار ملک بھر سے منگل کے روز کابل میں جمع ہوئے تھے تاکہ انسداد دہشت گردی سے متعلق اہم اقدامات کا جائزہ لے سکیں۔ اس 3 روزہ اجلاس میں بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمپبیل بھی شریک ہوئے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان کی حمایت اور امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے افغانستان کی صوبائی سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہان پر زور دیا کہ وہ پالیسی سازی سے متعلق فیصلوں کی مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور موسم بہار میں لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جنرل کیمپبیل کا کہنا تھا، آپ کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں، جذبے اور لگن کے بغیر آپ کے صوبے میں رہنے والے لوگ متاثر ہوں گے۔ وہ نہ آپ کا احترام کریں گے اور نہ ہی حمایت۔ ہم آئندہ آنے والے بہت سے برسوں تک آپ کی حمایت اور امداد جاری رکھیں گے۔ اسی دوران افغانستان اور پاکستان نے مل کر شدت پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سرحدوں کے دونوں جانب اپنی کوششوں میں تیزی پیدا کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین، روس اور جرمنی کے رہنماؤں کے درمیان مشرقی یوکرین کے علاقے میں یورپی سیکیورٹی کے مبصرین کو رسائی دینے کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ جرمنی کی حکومت کی طرف سے منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ اتفاق یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان ہونے والی ٹیلی فون کانفرنس کال میں کیا گیا۔ بیان کے مطابق یورپ میں تعاون اور سیکیورٹی کی تنظیم آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ کے حکام کو مشرقی یوکرین میں رسائی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر اتفاق ہوا، لیکن ان اقدامات کی وضاحت نہیں کی گئی۔ روس نواز باغیوں نے یوکرین کی فوج کے زیر قبضہ علاقے دیبالسیف کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو باغیوں کے ایک ترجمان ڈینس پیشلن نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ علیحدگی پسندوں کا یہ اخلاقی حق ہے کہ وہ اس شہر کا دفاع کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس نے کہا ہے کہ آج کے دور کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اور ان عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قیادت کا کردار بے حد اہم ہے، جو ان کے بقول ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے اس بات کا تعین کریں گے کہ انہیں کس نوعیت کا دفاع مہیا کیا جائے۔ سال 2015 کے لیے سوزن رائس کے بقول ہماری حکمت عملی کا تعین انہی 4 پائیدار قومی مفادات کی روشنی میں کیا گیا ہے جو سال 2010 کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں واضح کیے گئے تھے، یعنی دفاع، خوشحالی، اقدار اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام۔ امریکی مشیر نے واضح کیا کہ اس حکمت عملی کا مقصد امریکہ کی سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد مضبوط کرنا ہے تاکہ ان کے بقول ہم آج کے چیلنجز پر قابو پائیں اور آنے والے کل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سوزن رائس نے ان 4 طریقوں کی نشاندہی کی جن کی مدد سے سال 2015 کی قومی سلامتی کی حکمت عملی امریکہ کے بنیادی مفادات کو تحفظ فراہم کرے گی۔ پہلا طریقہ، سوزن رائس کے بقول، اپنے ملک اور قومی دفاع کو اتنا زیادہ محفوظ بنانا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو اور جس کی عالمی دفاعی نظام میں اپنی ایک متحرک حیثیت ہو۔ سوزن رائس کے بقول، جس میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے، سائبر سیکیورٹی میں اضافہ کرنے، ایٹمی پھیلاؤ، وبائی امراض اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی منفرد صلاحیتوں کو استعمال کریں، متنوع نوعیت کے اتحاد تشکیل دیں اور مقامی حلیفوں کی مدد کریں۔ دوسرا طریقہ ہے، اپنی تجدید شدہ معاشی طاقت یعنی ابھرتی ہوئی معیشت اور توانائی کے بہتر تحفظ کے ذریعے خوشحالی میں اضافہ کیا جائے تاکہ عالمی مالیاتی نظام کو سہارا مل سکے، ایک کھلے بین الاقوامی معاشی نظام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور غربت اور عدم مساوات کا خاتمہ ہو سکے۔ سوزن رائس کے بقول تیسرا طریقہ ہے جمہوریت اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، بدعنوانی کا مقابلہ کرنا، ایک آزاد حکومت کو مضبوط کرنا اور سول سوسائٹی کا ساتھ دینا۔ اور ایسا امریکی مشیر کے بقول ہم اپنے ملک میں اپنی اقدار پر عمل کر کے، باصلاحیت جمہوری ملکوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اور عالمی حقوق کا تحفظ کر کے حاصل کریں گے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ امریکی قیادت ایک آزاد بین الاقوامی نظام کی بالادستی قائم رکھے جس نے 70 سال سے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنا کر اور دنیا کے ہر حصے میں امریکی مشیر کے بقول اپنے اتحاد اور شراکت داریوں کو مضبوط اور متنوع بنانے میں خدمات انجام دی ہیں۔ سوزن رائس نے کہا کہ ہماری بے نظیر قیادت کی جڑیں امریکہ کی حقیقی مضبوطی میں ہیں اور ہم اپنی سمت کے واضح تعین سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سوزن رائس کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ساتھی تلاش کرتے ہیں جو مشکلات کے مقابلے کے لیے پائیدار حل کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں۔ ہم اپنی مثال سے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قیادت ایسے کرتے ہیں کہ ہماری نظریں مستقبل پر جمی ہیں اور ہم ان مواقع کے لیے تیار ہیں جو دنیا کو مزید محفوظ اور انصاف پر مبنی بنا سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
امریکہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم اوبیٹ ہیلپرز ہے جو نان پروفٹ ادارہ ہے۔ یہ تنظیم بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد کیمپوں میں رہنے والے افراد کی مدد کرتی ہے جو کیمپوں میں انتہائی ناگفتہ بے زندگی گزار رہے ہیں۔ تنظیم کے بانی اور چیئرمین انور خان نے تنظیم کے بارے میں بہجت چیلانی کو تفصیلات بتائیں۔
تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر اسماعیل ہیں، وہ اپنے کسی کام سے بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے اور جب انہوں نے وہاں پر کیمپ میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا، جب انہوں نے وہاں کی جو حالات دیکھی واز ویری مچ شاک۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ اس طرح کی ایک پبلیکیشن آتی ہے ہورائزن، اس نے پبلش ہونے کے لیے بھیجا۔ جب وہ رپورٹ میرے نظر سے گزری تو یقین مانے کہ آئی واز ویری مچ اشیم شاک۔ ہمارے ذہن میں کہ کسی گوشے میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ابھی تک لوگ وہاں پہ کیمپوں میں ہوں گے، ابھی تک وہاں کے لوگ جو ہے اس قسم کچھ کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں واز ان شاک کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں پلٹ کے سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں، اور اس وقت نہ وہ کسی ملک کے شہری ہیں، نہ ان کے کوئی حقوق ہیں، نہ ان کی جو لیونگ لائف ہے وہ اس لائف ہے کہ ایک عام انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکے۔
2004 میں آپ نے اسے قائم کیا؟
جی جی۔
تو یہ لوگ جو آج کی جدید دنیا میں، جیسا کہ ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں، صاف پانی سے محروم ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے بچے اسکول نہیں جاتے، بیماری اور موت کا راج ہے وہاں پر، خوراک ناقص ہے، لیکن جب آپ نے ان کی امداد کا بیڑا اٹھایا تو کیا ذرائع تھے، کس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟
ہم لوگ پروگرام تک ایک فیملی اڈاپٹ کریں گے اور ان کے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کریں گے اور شادی بیاہ اور دوسرے اخراجات ہم لوگ پورا کریں گے۔ لیکن جب میں بنگلہ دیش گیا اس فیملی کو اڈاپٹ کرنے کی نیت سے، جیسے جیسے میں کیمپ میں موو کرتا گیا، لوگوں سے ملتا گیا، پرابلمس کو دیکھتا رہا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک فیملی اڈاپٹ کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے اوبیٹ ہیلپر کا جو بنیاد ہے اسی وجہ سے پڑی۔ اور اب ماشاءاللہ پورے امریکہ سے بہت سارے لوگ اس میں ہیں، لیکن ہمارے پاس 99% جو ڈونرس ہیں وہ زیادہ تر انڈیویجل ڈونرس ہیں، جس میں ایک آرگنائزیشن ہے اپنا جو کہ پاکستانی فزیشین کی آرگنائزیشن ہے، کے جو ممبرس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔
خان صاحب، آپ بنگلہ دیش، پاکستان یا پھر بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں سے بھی کوئی مدد لیتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنا کا ذکر کیا۔
بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل تنظیمیں، کوئی بھی کیمپوں میں فنکشنل نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل تنظیم ہو یا امریکہ کی کوئی بھی تنظیم ہو مجھے جو ہیلپ ملتی ہے وہ بھی انڈیویجل بیس پہ ملتی ہے. جہاں تک ہم لوگوں کا جو لائعمل کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی ٹیم ہے بنگلہ دیش میں جو والنٹری سی چیز وہاں کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پارٹنرشپ ہے وہاں پر ایک دو تنظیموں کے ساتھ, اس لیے کہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ مائکرو فائنینسنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے.
اگر ہم تنظیم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کس طرح سے کامیابی کی وضاحت کریں گے؟
شروع میں جب ہم لوگوں نے پہلے سال ہمارا ٹوٹل جو بجٹ تھا تقریباً $20,000 کا تھا, اور اس وقت جو ہمارا بجٹ ہے سال کا تقریباً 3.5 لاکھ ڈالر ہے, ہم لوگوں نے فوری طور پر ایجوکیشن اور سیلف امپاورمنٹ کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا. الحمدللہ اس وقت جو ہے ان 9 سالوں میں ہمارے پاس 37 سے زیادہ ایجوکیشن پروجیکٹس ہیں, جس میں پرائمری اسکول, مڈل اسکول, کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرس, ٹیوٹرنگ سینٹرس اور عورتوں کے لیے دستکاری کے سینٹرس ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 2,000 فیملیز کو سیلف امپاورمنٹ کیا ہے, کئی کروڑ بنگلہ دیشی روپے ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے سیلف امپاورمنٹ کے لیے. ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کرتے ہیں.
اچھا, کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں جن کے لیے ہم یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ ان کو بھلا دیا گیا ہے, کہ ان افراد کو متعلقہ حکومتوں کے سامنے لائیں ان کے مسائل, بنگلہ دیش یا پاکستان سے سرکاری سطح پر رابطہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے؟
آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف بنگلہ دیش اسپیشلی, وہ اگر آپس میں بیٹھے ہیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. ہم لوگوں نے جب اس ایشو کو پک کیا تو ہمارے ذہن میں پہلے یہی بات تھی کہ ان لوگوں کی ریپیٹریشن کے لیے بات کیا جائے, ان لوگوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے بات کیا جائے, لیکن پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. ہمارے کنٹرول میں یہ تو ہے کہ سینکڑوں بچوں کو ہم لوگ کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن میں پڑھا سکیں. اس وقت جو ہے ہمارے بچے بی بی اے کر رہے ہیں, ایم بی اے کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, نرسنگ کر رہے ہیں, کیم کے بچے, تو یہ سب ہمارے کنٹرول میں تھا. ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں اگر ہم اس کو کریں پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہی بچے جو ہماری یوتھ ہے وہ یا جو لوگ سیلف امپاور ہو جائیں گے, وہ چاہے کہیں بھی رہیں, بنگلہ دیش میں رہیں, پاکستان میں رہیں, مڈل ایسٹ میں رہیں, کہیں بھی جائیں, وہ اپنی ڈگنیٹی اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جب ان لوگوں کے مسئلے کا حل جو ہے وہ مستقل بنیاد پہ کیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اوبیٹ ہیلپرز کے بانی اور چیئرمین انور خان. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
Assalamu alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani.
Napoleon Bonaparte ne kaha tha sab art forms mein music ka art insani jazbaat par sabse zyada asar rakhta hai aur awami numaindon ko is art ki sabse zyada hausla afzai karni chahiye.
Ye line ek military leader aur tareekh ke sabse mashhoor tareen emperors mein se ek ka kehna hai. دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے آرٹسٹ مختلف جانرز میں میوزک بناتے ہیں اور ان کا میوزک لوگوں کو جذبات کے اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے. یہی نہیں, میوزک دنیا میں تبدیلی لاتا ہے اور لوگوں کو قریب لاتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں میں اسی فینومینون کو ایکسپلور کر رہی ہوں چند ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کے ساتھ ملاقات کے ذریعے, اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا ٹیلنٹ کیسے سرحدے کو پار کر رہا ہے. میوزک ایک موسیقی کے قسم ہونے کے ساتھ ایک پاورفل کلچرل موومنٹ ہے جو 1970s میں شروع ہوا تھا جب لوگ پارٹیز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے برانکس نیو یارک میں. اس میوزک کے اسٹائل میں اکثر ریپنگ بھی شامل ہوتی ہے جس میں رائمنگ لیرکس استعمال کیے جاتے ہیں. ہپ ہاپ موسیقی کو ہم عوامی موسیقی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بالکل پوئٹری کی طرح لوگ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں, رینجنگ فرام آل ٹاپکس فرام لائف ٹو لو ٹو پولیٹکس اینڈ بیانڈ. اس فیلڈ میں آج تک خواتین کا رول ریلیٹیولی کم رہا تھا, لیکن آج ایک ایرانین امریکن از ٹیکنگ دا میوزک سین بائی اسٹورم. وہ انگریزی اور فارسی میں ریپ کرتی ہے اور انہوں نے ایک ویمن امپاورمنٹ کانفرنس شروع کیا ہے جس کا نام ہے لپسٹک ریوولٹ. اس ٹیلنٹڈ ریپر کا نام ہے مانا اور میں ان سے ملی تھی ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں جہاں پہ وہ اپنی اپ کمنگ ٹریکس کو ریکارڈ کر رہی تھی. آئیے آپ بھی ملیے.
I've got to ask, this is so interesting. You rap in Farsi and in English.
Yes, exactly.
Now, how did this all start?
It started, with me.
Maine jab is tarah ke gaane shuru kiye to us waqt main teenager thi aur main kafi frustrated thi. Main pehle hi hip hop music sun chuki thi.
Exposed to it, and
you question with the political state or
just, you know, everything, you know, I think when you grow up.
میرا خیال ہے کہ ہر چیز نے میرے اندر فرسٹریشن کے احساسات پیدا کر دیے تھے. میرا خیال ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف ڈزنی لینڈ جیسی رنگا رنگی دکھائی دیتی ہے, لیکن پھر بڑے ہونے کے ساتھ آپ پر دنیا کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ٹین ایج بھی اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جو مجھے شاعری کی دنیا میں لے آئیں اور میں نے شعر لکھنے شروع کر دیے. اور جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے تو میں اسے جانتی ہوں. میں نے 8 سال تک پیانو بجایا ہے اور اسی طرح کلیرینٹ اور دوسرے ساز وغیرہ سے بھی آگاہ ہوں, اور یہ چیزیں میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں.
Vital part of who I am. So you went from not being able to speak back to somebody in Farsi to rapping in Farsi. How did that happen? Because I'm still trying to figure out the art of speaking Urdu. You know, speaking from your heart.
آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہتی ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ریپ کیسے شروع کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے.
Persian culture. Right. And
did you rap Omar Al-Khayyam and Rumi and whatnot?
You know, I want to, but it's
میں زندگی, محبت سے لے کر جذبات کی دیوانگی تک ہر اس چیز کو اپنے ریپ میں استعمال کرتی ہوں جن سے ہم گزرتے ہیں. میں انسانی تجربات کو بالکل ایک جیسے اور بالکل مختلف انداز میں دیکھتی ہوں. مجھے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں.
What sort of things are you rapping about?
Everything from life to love to
مجھے ہر چیز سے اپنی شاعری کی انسپریشن اور اس کے لیے آئیڈیاز ملتے ہیں. مجھے زندگی سے تحریک ملتی ہے. کبھی کوئی واقعہ میری شاعری کا سبب بنتا ہے. کبھی میں کسی شخص سے انسپائر ہو کر شعر لکھتی ہوں جبکہ اسے پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے کتنا متاثر کیا ہے.
کیا رات کے وقت آپ کو ایک خواب دیکھتی ہیں اور پھر اٹھ کر اسے اپنے قریب رکھی ہوئی نوٹ بک پر لکھ لیتی ہیں, یا آپ کے شاعری کے آئیڈیاز اور اس کی انسپریشن کا کوئی اور طریقہ ہے؟
Kind of everything, like a mixture. Sometimes at night, sometimes, you know.
مجھے ہر چیز سے اپنی شاعری کی انسپریشن اور اس کے لیے آئیڈیاز ملتے ہیں. مجھے زندگی سے تحریک ملتی ہے. کبھی کوئی واقعہ میری شاعری کا سبب بنتا ہے. کبھی میں کسی شخص سے انسپائر ہو کر شعر لکھتی ہوں جبکہ اسے پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے کتنا متاثر کیا ہے.
میں نے لپسٹک ریولٹ کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟
لپسٹک ریولٹ از اے وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن دیٹ آئی اسٹارٹڈ ان 2011.
لپسٹک ریوارڈ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے جس کا آغاز 2011 میں ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شروع کیسے ہوئی. اس سے پہلے میں ایک خاتون ریپر تھی اور مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا تھا کہ ایک خاتون ریپر آ گئی ہے, اور یہ کہ اس میدان میں کوئی خاتون زیادہ عرصے تک نہیں ٹک سکتی, اور یہ کہ خواتین میں یہ کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک خاتون ریپر ہونے کے ناطے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ براہ راست مجھے ہی کہا جا رہا ہے, اگرچہ یہ بات میرے سامنے کسی نے نہیں کہی تھی. میں اپنے علاقے کی کچھ خواتین ریپرز کو جانتی تھی, اس لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. ہم نے جو پہلا مشترکہ اسٹوڈیو پروجیکٹ کیا اس میں 11 خواتین شامل تھیں, جن میں ریپرز بھی تھیں, سنگرز بھی تھیں, میوزیشنز بھی تھیں, اور ہم نے اپنا ایک البم بنایا. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ احساس ہوا کہ معاشرہ, خواہ کوئی بھی ہو, وہاں خواتین کو اپنے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. چاہے آپ جس ملک کا بھی نام لیں, وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. انہیں ہمیشہ مردوں کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا ہے. یہ سوچ اور عمل طویل مدت میں مردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن لوگ اسے اس انداز سے نہیں دیکھتے. اس صورتحال کے تناظر میں لپسٹک ریوارڈ تمام معاشروں اور تمام شعبوں کی خواتین کو سامنے لا رہا ہے اور انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جہاں ان کی آواز سنی جائے. اور اگر لوگ پاورفل خواتین دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آئیں. ہمارے پاس ہر شعبے اور ہر کیٹیگری کی خواتین کی فہرست موجود ہے, چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ماں ہے, چاہے وہ ایک باورچی ہے یا ایک ریپر ہے. آپ ان خواتین کو دیکھ سکتے ہیں جو تبدیلی لانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں.
In different categories, whether you're a doctor, whether you're a mom, whether you're a cook, whether you're a rapper, and you know, you can see these ladies who are out there who are trying really hard to make a change.
That's amazing.
You guys want to learn a new word today? And it's going to be in a whole new language too. So after me, say azadi, azadi,
azadi,
azadi,
azadi,
azadi,
azadi.
That's freedom, y'all. You guys just learned how to say freedom in Farsi. That's the DJ Fusion. Shout out to Kayla. Isn't she beautiful?
Oh,
ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھی بہجت چلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن بیٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں نفیس آہود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور شہناز نفیس. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.